الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود السلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
آج کل کے بچے عموماً بہت زیادہ شرارتی اور نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، جس کام سے انہیں روکا جائے وہ وہی کام زیادہ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی جائے؟
بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے تربیت دینے والے کی تربیت ہونا ضروری ہے. عموماً والدین کے اخلاق آج کل برباد ہو چکے ہیں، تو خود بچوں کو اگر منع بھی کرتے لیکن خود وہی کام کرتے ہیں، اس لیے بچے کی ذہنی تربیت ہو نہیں پاتی. جس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ مثلاً بچے نے اگر چھوٹی بہن کو مارا چاٹا، تو اس کو سمجھائیں گے کہ تمہاری بہن ہے تو نیانی ہے تو فلا ہے، بیٹے نہیں مارتے، باجی ہے، کسی کو بھی نہیں مارتے. ٹھیک ہے، بچے کی سمجھ میں آ گیا. لیکن پھر دو چار روز کے بعد وہی سمجھانے والا باپ بچے کی امی کو طلاق سے دو ہاتھ رکھ دیتا ہے. اب بچے کا نازک سا ذہن، وہ بھی کچھ تو اس کو شعور تو ہے نا، جبھی تو ماں باپ کی پہچان رکھتا ہے. آپ بلاؤ گے تو بچہ نہیں آئے گا، ابو ابو کر کے بھاگے گا. اس کا مطلب اس کو بالکل اس کی تینوں منزلیں خالی نہیں ہیں. تو سمجھ پڑتی ہے، ماں باپ کی پہچان ہے، اس کو دودھ کی پہچان ہے، دودھ پیے گا. تو اب یہ کہ باپ نے اس کو دودھ، اس کے دودھ پلانے والی کو مارا، وہ ماں جو اس کو ہر وقت شفقت دیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور بچہ باپ کے مقابلے میں عموماً ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، تو اس کی پیاری کو باپ نے مارا، یہ بیچارہ بے بس ہی کچھ بھی نہیں کر سکتا، باپ سے لڑ نہیں سکتا، کچھ بول بھی نہیں سکتا. لیکن غیر محسوس طریقے پر اس کے دل میں باپ کے خلاف کچھ اندر آئے گا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. میں نے مارا بہن کو تو بولتا یوں تو یوں تو یوں، اور میری پیاری ماں کو اس نے مارا. تو یہ اس کی تربیت ڈیمیج ہونی شروع ہوئی. کبھی مطلب باپ سمجھائے گا کہ بیٹا سگریٹ نہیں پیتے، بری چیز ہے، اس سے یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے. پھر وہ دیکھے گا کہ یار باپ میرے کو تو منع کرتا ہے، خود تو سگریٹ میرے سامنے پیتا ہے، وہ تو پیے گا سامنے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بچے پر الٹا اثر پڑے گا. اسی طرح مطلب بچے کو بولیں گے کہ بیٹے چیخے مت مارو، کیا بار بار چلاتے ہو. اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ جو سمجھا رہا ہے یا سمجھا رہی ہے، وہ اس کو چلا کر سمجھا رہی ہے، چپ کر، جتنا چیختا ہے. اب یہ کہ یہ بے وقوفن خود نہیں سوچتی کہ میں تو چیخنے کی تربیت کر رہی ہوں، منع تھوڑی کر رہی ہوں، تو وہ تو زیادہ کرے گا. اور ویسے بھی وہ عام طور پہ یہ ایک مطلب نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ چیز بندہ زیادہ کرتا ہے. جیسے کہ محاورہ بھی ہے، الطفل حریص فی ما منع، بچہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جائے. اسی طرح الانسان حریص فی ما منع، عام انسان کے بارے میں جو اہل اللہ ہے یا انبیاء ہیں، وہ تو معاذ اللہ یا مراد نہیں ہے، ایک عام انسان ہم جیسے کہ منع کریں گے تو زیادہ کریں گے. اس کا مجھے تو بہت ہی تجربہ ہے. کبھی وہ جذبات میں آ کر مجھے چپٹتا ہے نا، تو اگر کوئی بڑھ کر اس کو چھڑانے کی کرتا ہے نا، پھر تو وہ ایک دم اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے. وہی کہ ال انسان حریص فیما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہ زیادہ کرتا ہے. تو اس کی پھر میرے پاس حکمت عملی ہے کہ میں مطلب اس کو جب ایک دم جذبات میں اگر کچھ چپٹتا ہے تو حتی الامکان اس کو چھیڑتا نہیں. جب ایک دم جذبات میں اس کو چھیڑوں گا تو یہ اپنی گرفت مضبوط کر لے گا. اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہوتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد تو ٹھنڈا ہونا ہی ہے اس میں، پھر بڑی آسانی سے وہ جان چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح مطلب یہ گریل پر جو دیوانے آتے ہیں ان کو منع کرو تو یہ تھوڑی ہٹتے ہیں، مزید گریل کو مطلب مضبوط پکڑ لیتے ہیں شاید کہ ہم کو کوئی ابھی دھکے مار کے نہ نکالے گا. تو اسی طرح بچے میں تو یہ عنصر زیادہ ملے گا اپنے کو، ضد والا. تو بچے کو ٹھیک ہے منع بھی کیا جائے، لیکن بار بار منع کریں گے تو پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، اس نے کرنا وہی ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. تو اصل تربیت تو ہے کہ بچہ جیسے ہی سینے شعور تک پہنچے اس کو مطلب اچھی اچھی باتیں اس کے ذہن میں راسخ کی جائیں. سادہ لوگ کوری تختی جو لکھیں گے لکھا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا سہل دستوری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، ان کے 3 سال کی عمر جب ہوئی ان کی تو فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے مجھے یہ میرا ذہن بنایا کہ بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تم روزانہ سونے سے قبل 7 بار کہہ لیا کرو. اسی طرح پھر وہ اس کی تعداد بڑھاتے گئے یہاں تک کہ ذہن میں جم گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب یہ برائی کریں گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں مطلب کسی کو ماریں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز توڑیں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. حقیقت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بچپن سے اس کے دل میں یہ خوف پٹا دیا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہو. تو آخر ترقی کرتے 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 حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے الحمدللہ. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت نصیب کرے اور ہماری بھی تربیت ہو جائے. سچی بات تو یہ ہے، اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں جھاڑتے ہیں، اس طرح اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے، بالکل بھول جائے کہ آپ سب کے سامنے دوستوں کے سامنے اس کو جھاڑیں گے، اس کے دوستوں یا آپ کے دوستوں بڑے ہوں یا لڑکے ہوں سب کے سامنے جھاڑ کر آپ اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ فرما بردار بن جائے گا یا آپ کی عزت کرنے لگے گا، اس کی کوئی امید، یہ عارضی طور پہ یہ جھیپ جائے گا لوگوں کے سامنے، گھبرا جائے گا، چپ ہو جائے گا، مگر وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا تو بچہ قابو سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے جھاڑتے ہیں، مجھے آ کر بولتے ہیں بار ہاں بڑے سمجھدار اسلامی بھائی، ایسے کہ اپنے دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ یہ تو اس کے جیسا شاید سمجھدار بہت کم ہی آدمی ہوگا، مگر یہ جب پھٹتے ہیں تو اپنا لڑکا جو سمجھدار ہے، بلکہ بعض تو بالغ ہوتے ہیں لڑکے، ان کو جب لائے ہوتے ہیں ملوانے کے لیے تو پھر 4 آدمی اور بھی ہوتے ہیں، میں بھی اس بچے کے لیے تو غیر ہی ہوں ظاہر، تو بولیں گے اس کو سمجھاؤ نا یہ ضد بہت کرتا ہے، آپ اس کو بس حکم کر دیں یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنی ماں کے سامنے زبان نکالتا ہے، اس کو سمجھا دیجیے. تو کبھی کبھی تو میں کان میں کہتا ہوں ایسے اسلامی بھائی کو کہ یار اب کیسے قابو ہے نہیں، کیونکہ میری نظر میں آپ نے اس کو گرا دیا، کیونکہ اگر میری مجھ سے کہنا ہی ہے تو کان میں کہتے لکھ کر دیتے، اس کو پتا نہ چلے گا آپ نے مجھے کہا ہے. جب سب کے سامنے کہو گے اب میں سمجھاؤں گا تو وہ بھی اثر نہیں پڑنے گا اور اب وہ میرے سامنے آنے سے بھی کترائے گا کہ میں تو ان کی نظر سے گر چکا، ذلیل کر دیا میرے باپ نے میرے کو الیاس کے سامنے. اور جو چار اور سن رہے ہیں ان کے سامنے بھی آپ نے بیچارے کو ذلیل کر دیا کہ اس طرح آپ نے کہا کہ سبھی سن رہے ہیں. امید ہے کہ میری بات کی آپ کی سمجھ آ رہی ہے. بالکل رونگ طریقہ یہ تقریباً کرتے ہیں, ہمارے اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. سب کے سامنے جھاڑنا, مارنا, لتاڑنا, بچے کو راضی بنانا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے تو بہت زیادہ نرمی کی ضرورت ہے اور بالکل تنہائی میں. ہاں اس کو یہ تڑی دینا اپنی جگہ پر ہے کہ دیکھو بیٹے میں تم کو الگ سے سمجھاتا رہتا ہوں, کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے غصہ آ جائے اور میں تمہارے دوستوں کے سامنے تم کو جھاڑ دوں ماروں تو تم پھر اچھے لگو گے. یہ تڑی جو نا یہ اس پہ اثر کرے گی اور یہ ڈرے گا کہ ہاں میرا باپ جو ہے نا وہ کہتا نا سب کے سامنے میری پول کھول دے اور مجھے ذلیل کر دے. بس اس کو خالی ڈرانے کی حد تک تو صحیح ہے, باقی اس کو اگر آپ پریکٹیکل کرنے جاؤ گے تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور آج کل اولاد ہاتھ سے نکلے گی, شاز و نادر ہی کوئی اتنی مطلب ہے نا کہ بچے ہوں گے جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوں گے, باقی کوئی نہیں کرتا. اسی لیے کہ ماں باپ کو سروس کرنا آتی ہی. اس سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ میرا ایک کیسٹ ہے اولاد بگڑنے کے اسباب, آپ اس کو سنیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس پر بہت معلومات ملیں گی. اولاد بگڑنے کے اسباب اس کا مطلب یہ کہ اولاد کی اصلاح کا طریقہ کہ ان بگڑنے کے اسباب سے بچا دیں. 20 روپے حدیجے میں انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور اس کے مطلب یعنی کہ روحانی علاج بھی ہے. چنانچہ نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ایک بار پڑھنا اور یہ جب سویا ہوا ہو اس کو پتا نہ چلے اس طرح پڑھنا ہے. اسی طرح مطلب روزانہ نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے 21 بار یا شہیدو اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل تحریر فرمایا. تو معراج کے واقعے کو اس میں مطلب نظم کیا ہے کئی باتوں کو, ان میں یہ بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد ادنو منی یا محمد ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث سے قدسی کے الفاظ کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح نظم کیا. یا معنی اے بڑ اے محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد تار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا فتح تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلے مصرعے میں قول نقل کیا ہے, حدیث کا ترجمہ کیا اور پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالی نے اس طرح پکارا اپنے حبیب کو اور اس ندا اور اس پکار پر میں قربان جاؤں. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
کیا ترکے میں ورثا آپس میں کمپرومائز کر سکتے ہیں؟
ترکے میں مطلب مصالحت یعنی کمپرومائز کی صورت تو ہوتی ہے، مثلا یہ کہ جتنے بھی ورثا ہیں وہ سب کے سب بالغ ہیں، اور مورث یعنی جس نے جو مطلب ترکہ چھوڑا اس کی کوئی ایسی چیز جو اس نے چھوڑی ہے، اب مثال کے طور پر عینک اور گھڑی، یہ دو چیزیں چھوڑی ہیں اس نے، اور دونوں مطلب دونوں ورث دو ہی ورثہ ہیں اس کے، اور بھی چیزیں چھوڑی ہیں، تو اب یہ دو چیزوں میں اب ان کو کیا کریں، دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے تو بانٹ نہیں سکتے، تو اب اگر ان میں یہ طے ہو جائے کہ اس کو عینک مل گئی اس کو گھڑی مل گئی، یوں چیزیں تو ممکن ہے، کیونکہ وہ ہانڈی ہے تو پتیلی ہے تو چولہا ہے تو پنکھا ہے تو چمچ ہے، سب میں اتنے بنتے ورثہ کے، تو سب کا تو وہ قیمہ تو کر نہیں سکتے، پھر تو کام کا نہیں رہے گا وہ، تو ان برتنوں میں اور ان چیزوں میں جو اشیاء، بستر چھوڑا ہے، چادر چھوڑی ہے، انگوٹھیاں چھوڑی ہے، کپڑے چھوڑے ہیں، ہر چیز میں ایک سوئی سے لے کر پہاڑ تک جو بھی فوت ہونے والے نے مال چھوڑا ہے اس میں ترکہ تقسیم ہوگا، تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپس میں مصالحت کریں گے. یہ ترکے کے مسائل میں آپ گھبرایا مت کریں، کسی بھی سنی مفتی سے آپ رجوع کریں، سوال بنا کر پیش کر دیں، ان کا تحریری جواب جو ملے اس پر عمل کریں، تحریری جواب اگر نہ سمجھ میں آ تو پھر ان سے مل کر زبانی سمجھ لیں، خلاصہ اس کا معلوم کر لیں، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا کہ میرے سوال پر آپ بولے کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیسے تقسیم ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ سنی علماء بکثرت موجود ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد.
جو نماز میں نہ ہو اور آیت سجدہ سنے تو کیا اس کو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟
جیسے کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی، تو جنہوں نے بھی سنا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، نمازیوں پر تو ہوگا، مقتدیوں پر، اور اگر تراویح جاری ہو اور آیت سجدہ پڑھی جائے نماز میں اور آپ نے بے شک چلتے چلتے سن لی، جب بیٹھے بیٹھے سن لی، تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. تو جتنے بھی اس طرح کے واقعات وہ ہوں کہ آپ بیٹھے بھی ہوں اور آیت سجدہ آپ کے کانوں میں پہنچی ہو، تو آپ ضرور سجدہ تلاوت فرما لیجئے، گنتی کر کے ظن غالب کر کے. اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، عمر بھر میں جب بھی کرے ادائی قضا نہیں، تو انشاءاللہ اندازہ لگا کر، تو ویسے اگر زیادہ بھی ہو گئے سجدے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا. جو غفلت بہت ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی جرم ہے کہ جو کام واجب ہوتا ہے، جس کی بندے کو جس سے واسطہ پڑ جاتا ہے، اس کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے. تو ہر مسلمان کو جس کو مطلب جو تلاوت سننے کا جس کو اتفاق ہوتا ہے، ظاہر آپ جنگلوں میں پہاڑوں میں تو رہتے نہیں، تلاوت کی کبھی آواز ہی نہیں ہے، جب تو شہر والے لوگ ہیں، مسجدوں میں ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ایسی 14 آیتیں ہیں ہمارے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور شافعیوں کے نزدیک غالباً 15 ہے. تو قرآن پاک میں اس کے مطلب اشاریے دیے ہوئے، لکھا ہوا ہے، السجدہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ سب کو پتا ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم سب کو پتا چل جائے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. شوگر کے اسباب اور اس کا علاج ارشاد فرما دیں.
شوگر تو کہتے ہیں شکر کو، مٹھاس یہ مرض زیادہ تر جو لوگ محنت نہیں کرتے, بھاگ دوڑ نہیں کرتے, گدینے سے چڑھ کے بیٹھے رہتے, کھا کے بھی بیٹھ جانا ہے, پی کر بھی بیٹھ جانا ہے, تو جو جن کی زندگی طرح بیٹھے بیٹھے گزرتی ہے, ایک تو ان کو شوگر جلدی ہوتا ہے, عموماً چائے کی کثرت کرنے والے یہ پھنس جاتے ہیں, چائے میں چینی ہوتی ہے, تو چینی بھی عادت لوگوں کی دیکھی ہے کہ خوب میٹھی چائے پیتے ہیں, جس کو میں مطلب گرم شربت کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں. اسی طرح ٹھنڈی بوتلیں اتنا خطرناک ہے, ایک ٹھنڈی بوتل بظاہر اس کی جو ہوتی ہے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے, یاد پڑتا ہے کہ اس میں 13-7 چمچ چینی ہوتی ہے اس میں, اور ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, اپنے اسلامی بھائی ہیں مامے والے, وہ بےچارے بوتلیں بوتی کا بہت شوقین ہے بوتل کی, کیونکہ بازار اتنی مٹاس نہیں ہوتی تو اور فلیورز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ بےچارے بوتل اتنے شوق سے, پھر شوگر چیک کروائی تھی 400 سے اوپر چلی گئی, حالانکہ نارمل شوگر ہمارے یہاں کراچی باب المدینہ کراچی کے لیبورٹریز میں عموماً یہ دیکھا ہے کہ 80 اور 110-120 کے درمیان اس کی نارمل رینج ہوتی ہے. اب اگر 120 نارمل رینج ہے یا 110, تو 110 یا 120 سے جو اوپر بھی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو شوگر کا مرض نہ ہے, 400 ہو جانا, پھر کسی کو 450, 500 جب اتنی بڑھتی ہے تو پھر کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے, کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں, کبھی دماغ مفلوج ہو جاتا ہے, ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے, پاؤں بیکار ہو جاتا ہے, پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے, پڑ جاتا ہے بستر میں, قبر میں بھی جانا پڑتا ہے, اس کو جلدی جلدی مر جاتا ہے. ایک ساتھ کو میں جانتا ہوں بےچارے شوگر ہو گیا تھا لیکن پرہیز ہی نہیں فرماتے تھے, ٹانگ میں زخم ہو گیا, زخم پھر آسانی سے بھرتا نہیں شوگر والے کا, نہیں بھرا زخم, یہاں تک کہ پاؤں اس کا سڑ گیا اور ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا, بےچارے پاؤں سے معذور ہو گئے, پھر ویل چیئر پہ چلا کے میرے پاس لے آئے تھے ایک بار دم کروانے کے لیے. اس طرح مطلب یہ کہ میٹھی ڈش جو گھروں میں کھائی جاتی ہے بہت کھائی جاتی ہے, میٹھی ڈش بھی بنانے کی کک سب کو نہیں, آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بھر بھر کے چینی ڈالی جاتی ہے, چینی یہ میٹھا زہر, اگر آپ اس کو یہ کہیں تو شاید زیادہ مبالغہ نہیں, اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ الامان, اگر میٹھی ڈش بنانی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جتنی چینی ڈالتے ہیں اس سے آدھی کر دیں پھر بھی میٹھی ڈش بن جائے گی, بہت اچھی بن جائے گی, واٹر کر دیں تب بھی گزارا ہو جائے گا, اور بعض میٹھی ڈشیں اس ٹائپ کی بھی ہیں میٹھی جو کھائی جاتی ہیں وہ بغیر چینی کی بھی کھائی جاتی ہے, یہ دودھ ہے, دودھ کو آپ ضروری کہ چینی ڈال کے پیئیں, آپ بغیر چینی کے بھی پیئیں تو دودھ چل جاتا ہے, اور دودھ جو ہے اس میں خود مطلب چینی ہوتی ہے, قدرتی طور پر مٹھاس ہوتی ہے, بہت کم مقدار میں ہوتی ہے مگر ہوتی ہے, لیکن اس پر اس میں چینی ڈالتے ہیں. اسی طرح پھل, گھر میں جو کچالو بناتے ہیں پھلوں کا, اس میں آپ کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, اتنا اتنا بہنوں کو پتا ہوتا ہے, وہ چینی ڈالتی ہے, مسالہ ڈالتی ہیں پھر مٹھی بھر کے چینی ڈالتی ہیں چمچے بھر کے, وہ آپ کو تو بہت لذیذ لگتا ہے لیکن وہ بس زہر آلو دیکھ کر آتے ہیں. سب کے لیے یہ مٹھاس مضر نہیں ہے, مٹھاس کی بھی خون میں ضرورت ہوتی ہے, جیسے 80 سے اگر 80 ہے, اگر 80 اور 100 کے درمیان ہے مثلا, تو 100 سے اوپر نہ جائے, اسی طرح 80 سے نیچے بھی نہیں آنا چاہیے, لیکن عموماً اتنی شوگر تو مل ہی جاتی ہے, پھل میں شوگر ہوتی ہے, سبزیوں میں ہوتی ہے, چاول میں ہوتی ہے شوگر,
میں بہت ساری سبزیوں میں ہوتی ہے، ہر سبزی میں ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے پھلوں میں، پھل تو بہرحال تقریباً وہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، یہاں تک کہ کھٹے پھل میں بھی غالباً مٹھاس تو ہوتی ہے. جیسے موسمی، سنترا وغیرہ، اس میں مٹھاس کا بھی مطلب عنصر پایا جاتا ہے. اس لیے مطلب میٹھی چیزوں سے بچے تو اچھا. بلکہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ سے پرہیز ہی کرو تو آگے تمہاری عمر جو ہے وہ صحت مند گزرے گی. اس لیے کہ مٹھاس سے یہ شوگر کا خطرہ اور ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. بیٹھے ہوں گے کتنے بےچارے شوگر کے مریض تو یاد کر رہے ہوں گے میری باتوں کو، کہ ہمیں چائے بہت پیتا تھا، کوئی سوچتا ہوگا میں خوب بوتلیں چڑھاتا تھا، بوتل گھس گئی خون میں، اب اس سے اب نہیں نکلتی، ایک بار چڑھ گئی پھر جاتی نہیں، عمر بھر پرہیز کرو. اور زیادہ اگر مزید چڑھ گئی تو پھر انسولین کے انجیکشن لگانے پڑتے، بعضوں کو بےچاروں کو دو دو انجیکشن لگانے پڑتے، روز ڈیلی لگانے پڑتے. جس انجیکشن نہیں لگایا اس دن شامت آئی، طبیعت ایسی خراب ہوتی ہے کہ وہ کیم ہو جاتا ہے. سفر میں، ہزار میں ہر جگہ اس کو انجیکشن تو ساتھ ہی رکھنا ہوگا. اور اب یہ کہ انجیکشن کے لگانے والا روز روز کہاں ڈھونڈے آتے، تو پھر ایسے کو خود سیکھنا پڑتا ہے انجیکشن لگانا، تو اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھ سے انجیکشن مارنا پڑتا. اس طرح چکناہٹ، آج یہ بتائیے کہ کوئی ایک بھی، شاید آپ میں سے اتنے سارے صاحب مجھے سن رہے ہیں اس وقت، کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پیٹ ویل سیٹ ہے. شاید کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے. بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو جو بال بچے دار ان کو پتا ہے. میں بھی مطلب بہرحال احتیاطیں کرتا ہوں، مجھے تو اس طرح کی ضرورت بھی ہے، تاکید بھی ہے مجھے کہ میں گھی سے بچوں، تیل سے بچوں، مٹھاس سے بچوں. شوگر نہیں ہے مجھے الحمدللہ، شوگر تو میری بہت نارمل ہوتی ہے، اس لیے میں بہت اس سے احتیاط کرتا ہوں شوگر سے. لیکن بہرحال کچھ اور مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے مٹھاس نقصان دیتی ہے، تو میں تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا ہوں، مٹھاس ہے، چکناہٹ ہے، جتنا بچ سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں بچتا ہوں. اور اپنی جو ٹیسٹ وغیرہ کروا کر کو نظر رکھتا ہوں اس پر کہ کوئی مطلب ہے نہیں کہ اوور لمٹ نہ ہو جائے. بعض اوقات بڑھتا ہے جو ممنوعہ چیزیں، لیکن اس کو پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں پرہیزی کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے. تو اپنے وجود پر نظر رکھنی چاہیے. اب یہ ہر ایک کو اتنا مطلب ہے کہ شعور نہیں ہوتا، پھر اچانک مطلب وہ ڈھل جاتا ہے. تو آپ بولیں گے کیسے ہو، تو کوئی اچھی سی لیبورٹری ہے اس پر جا کر کہے کہ مختلف جو ٹیسٹ، جس کا مطلب ہے کہ امکان ہوتا ہے، جیسے شوگر کا امکان ہوتا ہے بعضوں کا پتہ نہیں چلتا، بعض کولیسٹرول کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا، ٹرائگلیسرائڈ یہ بھی خطرناک مطلب چیز ہے خون میں، جو مطلب یہ کہ آپ نے سنا ہوگا بائی پاس کا آپریشن کرواتے ہیں، یہ اس سے بائی پاس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، خون کی نسوں کے اندر یہ جم جاتا ہے دیواروں پہ گارے کی طرح ہوتی ہے، چربی ہے، اور یہ چینی سے بڑھتا ہے، چینی سے بڑھتا ہے، چکناٹ سے بڑھتا ہے، یعنی مٹھاس سے بڑھتا ہے. اچھا، اسی طرح مطلب یہ کہ یورک ایسڈ ہے جو گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے، جلدی امراض پیدا کرتا ہے، خارشیں چل رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں بےچارا مرم رگڑے جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیں کہ کہیں یورک ایسڈ تو نہیں بڑھ جائے. تاکہ یورک ایسڈ کو کور کرے گا تو خارش خود ہی دور ہو جائے گی، تو اصل جڑ کو پکڑا جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی لیبورٹری والے کو آپ کہیں گے نا کہ مجھے سارے ٹیسٹ کروانے تو غالباً وہ کر دے گا آپ کے، تو یہ سارا آپ کو مطلب یہ کہ دے دے گا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ، اور آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے دکھا کے اس کو. پر ڈاکٹر چالو نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر اس کا اچھا ہو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو. ہر ڈاکٹر اتنا مطلب اس کو سمجھتے نہیں ہے، وہ آپ کو دھمکی دے کر بھگا دیں گے. لیکن مطلب میں اس ذہن کا ہوں کہ اگر ہائرلی نارمل بھی ہو نا تو پھر بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ ہائرلی نارمل مانے ڈیڈ لائن تک پہنچا ہے، ان کہیں گے کودے گا. عام ڈاکٹر اس کو بولے گا کوئی حرج نہیں، لیکن بس پرہیزی شروع کر دینی چاہیے. میڈیسن بے شک نہ لے جہاں تک چلے، پرہیزی سے کام چلا کے دوا جو ہے نا یہ نقصان دہ ہوتی ہے. بہرحال میں بہت دور نکل گیا، لیکن یہ اچھے اچھے مدنی مشورے تھے، اور انشاءاللہ اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو شوگر کا مجھے تو سوال کیا گیا تھا، شوگر جو ہے مطلب تو اس کے لیے بہت احتیاط کریں، میٹھی ڈشیں اپنے گھروں میں کم کروا دیں، اس طرح بہنوں کو بھی ہو جاتی ہے بیچاریوں جو پھر کسی کام کی رہتی نہیں ہو. شوگر جس کو ہو گیا اس کو بچنے کے لیے روحانی علاج بھی ہیں، مثلا پارا پندرہواں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام تین تین بار، اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شوگر کی بیماری میں فائدہ پائیں گے. طبی علاج دیسی بڑی الائچی، وہ کالے رنگ کی بڑی الائچی آپ نے بریانیوں میں دیکھی ہوگی، بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر روزانہ صبح و شام پانچ پانچ دانے چبا لیا کریں تا حصول شفا، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مگر بات وہی ہے کہ پرہیز، سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، پرہیز نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اگر شوگر کا مریض شوگر بڑھانے والا شوگر بڑھانے والی غذائیں ختم کر دے، ورزش کرے، پیدل چلے، پیدل بھی تو نہیں چلتے نا، بیٹھے بیٹھے بس کھایا اور بیٹھ گئے، کھایا اور بیٹھ گئے، کھایا اور سو گئے، شوگر کولیسٹرول جو بھی جس کو راستہ ملے گا وہ خون میں چلا جائے گا، اور کولیسٹرول تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ دل پر مطلب لے کے اٹیک کرتی ہے. اور کولیسٹرول بھلے آپ چیک نہیں کرواتے، میرا خیال ہے آپ میں سے کئی ایک کو ہوگا، اس لیے کہ مطلب کھانے کے بعد ورزش نہیں ہے، ویجیٹیبل گھی سب کھاتے ہیں، الٹی سیدھی چکنی چیزیں بازار کی، مٹھائیاں بازار کی، تو وہ بھی بس ایک طرح کا پوائزن ہی ہے جو دیکھا جائے تو. یعنی کہ صحت کش اشیاء ہمارے یہاں بہت اس کا استعمال ہے، کباب سموسے جو بازاری ہے، یعنی کہ مطلب یہ سب نقصان دہ سامنے آ جاتے ہیں تو آدمی کا من للچاتا ہے، لیکن کم از کم ان کو مطلب حاصل تو نہ کرے. کھانا ہی ہے تو ٹھیک ہے، گھر کی چیز پھر بھی مطلب ہے نا غنیمت ہوتی ہے، جبکہ وہی جو میں نے کیا کہ گھی سے بچے اور چینی کم سے کم استعمال کرے، رہ نصیب چینی کے بجائے شہد استعمال کرے. میں تو الحمدللہ چائے میں حتی الامکان شہد استعمال کرتا ہوں، قرآن پاک میں شہد کو شفا قرار دیا گیا، فی ہے شفاء للناس الحمدللہ. اب یہ کہ ہر ایک شہد استعمال نہیں کر سکتا، بڑا خاندان ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی چلو اپنے لیے تو پھر بھی شہد استعمال کر سکتا ہے، چائے میں آدھی چمچ ڈال کے گزارا ہو گیا. اب فیملی کے لیے روزانہ شہد کی بوتلیں کہاں سے لائیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ستم والا ستم کہ شہد بھی خالص بہت کم ملتا ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم.